مذهل محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقت کے بعد حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان جب ہمارے وقت کی نظر لطف کے سائے میں برکت ہو اور اس کی نعمتوں سے ہم اور آپ استفادہ کر سکیں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
پروردگار عالم کا انتہائی شکر، انتہائی احسان، اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی، اس راستے پر چلنے کا شعور نصیب فرمایا، اس کی سعادت نصیب فرمائی. خدا نمتال کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک کرنے کا، متصل رہنے کا موقع نصیب کیا ہے. ہماری زندگیوں میں ایک اور ماہ رمضان نصیب فرمایا ہے. ماہ رمضان کی پہلی شب ہے اور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ انسان اپنے کام کے لیے ارادہ کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ کام کو کیسے انجام دینا ہے، اس میں کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے. ہر اعتبار سے آج کی رات انتہائی اہم رات ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے ہمارے لیے بھی انتہائی اہم ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں جو اگلے 15 دن بشرط حیات ہونا ہے، زندگی رہی تو باقی رہنا ہے، اس 15 دن میں ہم نے کیا عرض کرنا ہے اس کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور اس میں ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک بار پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے، وقت کی امام کی نظر و لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اس سے پہلے کہ میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کروں کہ اس ماہ مبارک رمضان کو کس طریقے سے ہم چاہیں گے کہ دیکھیں، تو ظاہر ہے کہ مطالب آپ ساری زندگی سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ذکر کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے اس عنوان سے. اس سے پہلے کہ میں ماہ مبارک رمضان کے ان نکات کی طرف توجہ دلاؤں، عرض کر دوں کہ ہمارا موضوع 15 دن کے لیے انشاءاللہ سورہ لقمان رہے گا. آپ میں سے اکثر لوگوں نے ظاہر ہے کسی نہ کسی ٹائپ کے ایڈورٹائزمنٹ کے اندر دیکھ لیا ہوگا کہ اس میں ہم ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سورہ لقمان کو گفتگو میں لانے کی کوشش کریں گے. البتہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا، اور آیا اس کو ہم ترجمہ کہیں گے یا اس کو ہم تفسیر کہیں گے، میں بیچ کا ایک راستہ اختیار کرتا ہوں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو تشریح کریں گے، تو صرف ترجمہ بھی نہیں ہوگا اور خاص وہ جو تفسیر ہوتی ہے ویسی بھی شاید نہ ہو، تو بیچ میں ایک چیز ہوگی جس میں ہم کچھ ترجمہ کر رہے ہوں گے، کچھ اس سے ریلیٹڈ پوائنٹس کو بیان کر رہے ہوں گے، اور ہر روز کوشش کر رہے ہوں گے کہ کچھ ایسے پوائنٹس بھی شامل کر لیں کہ جو شاید سورہ کا خود موضوع نہ ہو لیکن سائٹ میں اس کے اندر قرار پا جائیں. یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ. اور فی الحال کم سے کم ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے چند عرائض پیش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلے کہ وقت کا خیال میرے ہاتھ سے نکل جائے اور میں نہ دیکھ پاؤں گھڑی، میں ابھی سے گھڑی دیکھ لوں تاکہ اندازہ ہو جائے یہ جو سامنے گھڑی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو گھڑی تقریباً صحیح ہے ایک آدھ منٹ کے علاوہ. آپ کی خدمت میں جو پوائنٹس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے عرض کرنے ہیں، ان میں جو سر فہرست پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور میں پہلے سے طے کرنے، اور میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہی ہیں مجھے، کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان سے کچھ حاصل کرنا ہے تو کیا حاصل کرنا ہے، اصل ہدف کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں بھی ایسا بہت ہوتا ہے، اداروں میں بھی ہوتا ہے، کہ بعض اوقات کسی کام کے لیے کوئی ادارہ بنتا ہے، بہت سارے کام ہو جاتے ہیں اور جس کام کے لیے ادارہ بنتا ہے وہ کام نہیں ہو پاتا، ایسا بہت ہوتا ہے. تو میں دو مثالیں معمولاً دیا کرتا ہوں اس پوائنٹ کو بیان کرنے کے لیے. پہلی مثال دیتا ہوں حکومتی اداروں سے، کہ معمولاً جو حکومتی ادارے بنتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ عوام کا کام نپٹائیں، لیکن زیادہ تر جو حکومتی اداروں میں نہیں ہوتا وہ عوام کا کام ہے، باقی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، عہدے ہوتے ہیں، تنخواہیں ہوتی ہیں، پریویلیجز ہوتی ہیں، وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو اصلی کام ہونا تھا کہ لوگوں کی مشکل حل ہو جائے وہ کام بعض اوقات اکثر نہیں ہوتا ہے. اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آپ کے ہمارے جیسے ملک کے اندر تو ہم اور آپ یہ دیکھتے ہی رہتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب آپ حکومتی اداروں میں سیاست بھی شامل کرنے ہیں، باقی ساری چیزیں. دوسری مثال میں دیتا ہوں بہت سارے اسکولوں کی. بہت سارے اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ پیریڈز ہو رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز آتے ہیں، اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، کتابیں ہاتھ میں ہوتی ہیں، کاپیاں بھر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چیز نہیں ملتی وہ علم ہے، باقی سب مل جاتا ہے. ڈگری مل جاتی ہے، جابز بھی بعض اوقات مل جاتی ہیں، سب کام ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسکولوں کے اندر علم نصیب نہیں ہوتا. ہم لوگوں کے ساتھ دین کے معاملے میں بھی بہت ساری جگہوں پر یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری مسجدیں، بہت سارے ادارے، بہت ساری کتابیں، بہت ساری تقریریں ماہ مبارک میں انجام پاتی ہیں، اور جو نہیں ہوتا وہ ہے جس کے لیے ماہ مبارک رمضان ہے. تو ہمیں بہت اچھی طرح غور کرنا پڑے گا کہ نمبر ایک، ہماری زندگی کس لیے ہے، کیونکہ جو ماہ مبارک رمضان میں ہوگا وہ اسی ہدف کو پورا کرنے کے لیے ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا نے ہمیں پیدا کسی اور کام کے لیے کیا ہو اور ماہ مبارک رمضان ہمیں کہیں اور لے کر جا رہا ہو، یہ نہیں ہوگا. یہ خدا ہے، اس کا ہر کام اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. خدا نے جس مقصد سے ہمیں خلق کیا ہوگا اسی مقصد کے لیے ماہ مبارک رمضان بھی دے گا. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو حدف خلقت ہے، جو ٹاپ لیول کے اوپر پوائنٹ آئے گا، اس کو میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ حدف خلقت آسان لفظوں میں کیا بنے گا، ماہ مبارک سے اس کا تعلق کیا بنے گا، اور ایک پوائنٹ اگر میں اور آپ اس ماہ مبارک رمضان میں سیکھنا چاہیں تو وہ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے، یہ چند نکات میں آپ کی خدمت میں ابھی اگلے چند منٹس میں بیان کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میرے لیے طالب علم بننے کے بعد یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ اصلی ترین کام کیا ہے. دین میں بہت ساری چیزیں، مثلا قرآن کریم میرے ہاتھ میں، دین میں بہت بڑا ایک حکم ہے قرآن کریم سے پڑھنے کا اور تمسک کرنے کا. دین میں نمازیں ہیں، دین میں دعائیں ہیں، دین میں عزاداری ہے، دین میں اہل بیت کی محبت ہے، یہ سب چیزیں دین کے اندر ہیں. تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا تھا کہ خدا ہے اور وہ چیز کون سی ہے جو ان سب کے ذریعے میں نے حاصل کرنی ہے، وہ کیا ہے. اچھا میں یہ سوال کیوں کرتا تھا، اس لیے کرتا تھا کہ باقی دینوں کے اندر، باقی جو ادیان ہیں ہمارے پاس، ان کے اندر بھی یہ سب کچھ چل رہا ہے اور وہ ریزلٹس نہیں مل رہے. مسلمانوں میں بھی بہت کچھ ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ریزلٹس نہیں مل رہے. تو میں ڈرتا رہتا تھا اپنے لیے کہ کہیں میرے ساتھ بھی ایسے ہی نہ ہو جائے کہ میں دین کے سارے کام کرتا رہوں اور جو دین نے اصلی کام دیا تھا ریزلٹ دینے کا نعوذ باللہ تعالی وہ پیچھے رہ جائے. اچھا اس کی نشانیاں بھی ہیں کچھ. کس بات کی نشانیاں؟ اس بات کی نشانیاں کہ یہ ڈر لگے, یہ ڈر ہے اور یہ ڈر جینوئن ڈر ہے. بعض ڈر ہوتے ہیں جو جینوئن نہیں ہوتے, مثلا ایک دیوار یہاں ہے ایک دیوار یہاں ہے, بیچ میں کوئی ستون نہیں ہے, تو کیا چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ڈروں کہ گر تو نہیں جائے گی کہیں؟ یہ ڈر جینوئن نہیں ہے, کیونکہ آرکیٹیکٹس نے بنائی ہے, ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے اگر بیچ میں پلر نہیں ڈالنا ہے تو کیا ڈالنا ہے. اس ڈر کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن کچھ ڈر ہوتے ہیں جن کی بنیاد صحیح ہوتی ہے, اس جگہ پر ڈرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ کیا بنیاد ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے, کچھ چیزیں ہمیں ایسی پتا ہیں جس کو دیکھ کر یہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اپنے دین کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اب وہ کیا چیز ہے جسے دیکھ کے ڈر لگتا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گا, بلکہ دو تین سوال رکھوں گا, اور یہ سوال میں تقریباً سمجھ لیجئے کہ 25 ملکوں میں تو کر چکا ہوں. میرا خیال ہے کہ 20-25 ملکوں میں کر چکا ہوں اور سینکڑوں پڑھنے والی جگہوں پہ کر چکا ہوں, کیونکہ ایک ملک میں ایک ہی جگہ تھوڑی پڑھتے ہیں, ایک ملک میں کئی جگہ پڑھتے ہیں. تو سینکڑوں ممبروں پہ بیٹھ کر میں یہ سوال رکھ چکا ہوں اور اب تک کسی نے بھی ایک کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا ہے, پھر بھی میں یہ سوال کرتا ہوں. تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا, اب اللہ مالک ہے شاید یہ استثناء ہو جائے, یہاں پہ کچھ اور جواب مل جائے, لیکن سوال کرنے میں کیا آ رہا ہے؟ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, وہ یہ کہ عزیزان محترم, بغیر کسی اور ملاحظے کے آپ یہ بتائیے کہ آخری 30 سال میں کیا قرآن کریم کے نسخے کم چھپیں, مسجدیں کم بنی, دین کے مراسم کم ہوئے؟ مثلا آپ کی کمیونٹی کے اندر ماہ مبارک رمضان میں جو ہوتا تھا پچھلے 30 سال سے مقابلہ کریں تو کم ہوا ہے کیا؟ میں نے آج تک نہیں سنا کوئی کمیونٹی کہے کہ کم ہوا ہے, سب نے کہا ہے کہ زیادہ ہوا ہے. میں کسی بھی علاقے میں گیا, میں نے اسے پوچھا بھائی یہاں پر مسجدیں کم ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں مولانا مسجدیں بڑی ہیں. امام بارگاہیں کم ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا امام بارگاہیں بڑی ہیں. اور ویسٹ میں جاتے ہیں تو سینٹر پوچھتے ہیں, تو وہاں تو یہ سمجھ لو کہ 5 بندے ہوتے ہیں تو چھٹا ایک اور سینٹر بنا دیتا ہے, تو سینٹر بھی بڑھتے رہتے ہیں. تو سب بڑھ رہا ہے, یہ ایک سوال ہو گیا. دوسرا سوال, آخری 30 سال میں لوگوں کی ایک دوسرے سے محبتیں بڑھی ہیں؟ اب یہ جو ٹھنڈی آہ بھر کے یا اللہ انہوں نے کہا ہے, باقی کہانی تو آپ ہی سمجھ جاؤ, میں تو سمجھ گیا کہ ایک آدمی تو یا اللہ بول گیا ہے, باقی تو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوں گے دل دل کے اندر کہ بھائی محبتیں بڑھی ہیں. تو پوری دنیا میں جہاں کہیں میں نے پوچھا ہے انہوں نے یا یہ کہا ہے یا اور کھل کے کہہ دیا کہ بھائی مولانا مت پوچھو کیا ہوا. جن محبتوں کے بارے میں پہلے شک بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی کم ہوں گی, اب ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی, اب یہ دور آ گیا. دور بڑا عجیب دور ہے. شاید شعر پڑھنا تو اچھا کام نہیں ہوگا, ویسے میں پڑھتا بھی نہیں ہوں, شاعری کا میرا کوئی خاص ذوق بھی نہیں ہے اور شعر مجھے یاد بھی نہیں رہتے, لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا تو میں نے کہا وہ پڑھ دیتا ہوں. تو سختی کا وقت کو بیان کرنے کے لیے یہ شعر کچھ لوگ پڑھا کر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں کہ اب بوئے گل نہ باد صبا مانگتے ہیں لوگ, اب بوئے گل نہ باد صبا مانگتے ہیں لوگ, یعنی لوگ اب بوئے گل نہیں مانگ رہے, بوئے گل اچھی خوشبو آئے باد صبا ٹھنڈی ہوا, اب بوئے گل نہ باد صبا مانگتے ہیں لوگ, وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ, وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ, محبت نہیں مل رہی. محبت نہیں ملی. یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ محبتیں کہاں گئیں, کہاں گئیں. چلیے محبتوں کا معاملہ ہو گیا. اب میں ایک اور بات پوچھتا ہوں, آخری 30 سال میں 30 کر لیجئے, 40 کر لیجئے, 50 کر لیجئے, 30 سے مجھے کوئی نہ دوستی نہ دشمنی, یہ تو یوں ہی 30 کہہ دیا میں نے. آخری چند سالوں میں دلوں کا سکون بڑھا ہے. کیا بول رہے بھائی, اگر دلوں کا سکون بڑھ رہے ہوتے تو ڈپریشن کی بیماری کیوں پھیل رہی ہے, یہ ہارٹ اٹیکس کیوں پھیل رہے ہیں؟ نہیں ہو رہا ہے دلوں کو سکون. محبتیں کم ہو رہی ہیں, سکون کم ہو رہے ہیں, احترامات بڑھ رہے ہیں. باپ بچوں سے خوش ہیں, بچے باپ سے خوش ہیں, کہاں گیا سب کچھ؟ اچھا مسجدیں کم ہو رہی ہیں, نہیں. دعائیں کم ہوئی ہیں, وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں جو 40 سال پہلے نام بھی نہیں بتا. بھائی مجھے تو 30 سال پہلے, 32 سال پہلے جب پہلا دن طالب علم بنا تو مجھے پتا چلا کہ ایک دعائیں ندبہ بھی ہوتی ہے. 35 سال پہلے مجھے دعائیں ندبہ نہیں پتا تھا. تو ہم وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں, مولا کا کرم ہے, جو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں سنی تھی. لیکن پھر بھی محبتیں کیوں کم ہو رہی ہیں, سکون کیوں کم ہو رہا ہے؟ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جینوئن ڈر ہے یا نہیں ہے؟ یہ جینوئن خوف ہے, ایک اصلی خوف ہے جس کی بنیاد ہے کہ بھائی دین کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح بھی ہو رہا ہے یا اس کے اندر کوئی مسئلہ رہ گیا ہے. اب اس خوف کی بنیاد پہ میں اس سوال پر پہنچتا ہوں کہ وہ جو خدا نے مجھ سے دین کے نام پر چاہا تھا, جہاں تک وہ مجھے پہنچانا چاہتا ہے, وہ جگہ کون سی ہے؟ نمازیں تو میں پڑھوں گا, قرآن کریم بھی پڑھوں گا, دعائیں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. اب جب کہ خدا نے سب سکھائی دیا ہے, موقع دیا ہے, تو میں کروں گا. اصل کام جو خدا کروانا چاہتا ہے وہ کیا ہے, تو اس کو میں آپ کو چند منٹ میں بتا دوں گا. اگر کہیں اور موقع ہوتا, یہی موضوع ہوتا, تو میں 2-3 دن لگا دیتا, مقدمے بناتا, چیزیں تفصیل سے بتاتا, اس میں آپ کو عرض کرتا کہ بھائی قربتاً اللہ کیا ہوتا ہے, خلیفۃ اللہ فی الارض وہ کیا ہوتا ہے, تزکیہ نفس یہ کیا ہوتا ہے, یہ سب باتیں میں آپ سے کرتا. لیکن ابھی کوئی موقع نہیں ہے, ابھی تو صرف پہلا دن ہے. تو آپ کو صرف جسے کہتے ہیں میدان میں لانے کے لیے کہ بھائی ذرا ڈائیلاگ کے لیے برج بن جائے, تو صرف یہ کر رہا ہوں. تو کیا چاہیے خدا کو مجھ سے؟ خدا کیا چاہتا ہے کہ میں کروں اس دنیا کے اندر تمام دین کے ذریعے سے؟ ایک جملے میں, باقی اللہ مالک بعد وقت. جلدی میں بولنے سے بات ضائع ہو جاتی ہے, بغیر مقدمے کے بولنے سے بات ضائع ہو جاتی ہے, لیکن میں رسک لے رہا ہوں. ایک جملے میں عرض کروں گا, وہ کیا؟ آپ نے اللہ کے 99 نام سنے ہوں گے, پڑھے ہوں گے. اس مسجد میں بھی کہیں نہ کہیں, اس جگہ میں کہیں نہ کہیں لگے ہوئے ہوں گے. اصل کام اسی میں, وہ کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ہم سے کہ میں ایسا ہوں, تم بھی ایسے بن کے دکھاؤ. اصل کام یہ ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں صادق ہوں, تم کیا بنو, سچے یا جھوٹے؟ جو میں ہوں تم وہ بنو. تو میں صادق ہوں, تم بھی سچے بنو. اچھا خدا غفور ہے, بخشنے والا ہے, تو میں کیا کروں؟ میں بھی غفور بنوں. وہ بلا شریک مستقل اپنے وجود پر, میں خدا کی دیوی طاقت سے. تو وہ کہتا ہے جو میری صفتیں ہیں تم اپنی زندگی میں جتنی تمہارے لیے ممکن ہیں وہ اپنے اندر لے کر آ جاؤ. تو اگر میں نے یہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس کو ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ, اللہ کے قریب ہو جانا. بھائی اگر آپ 30 سال یہاں عبادتیں کریں گے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر, تو کیا آپ تھوڑا سا اوپر ہو جائیں گے؟ فزیکلی تو آپ اوپر نہیں ہوں گے, تو آپ کیا ہوں گے پھر؟ قربت کس چیز میں؟ قربت ان صفتوں کے اندر. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر میں نے 35 سال واجب نمازیں پڑھی ہیں اور 35 سال واجب نمازیں پڑھنے سے میں زیادہ سچا ہو گیا تو میری نمازیں صحیح ہو گئی. کیوں؟ قربت مل گئی، قربتن اللہ ہو گیا. اچھا اگر میں نے 35 سال نمازیں پڑھی اور میں سچا نہیں ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ بھائی میں نے 35 سال روزانہ کئی دفعہ کہا قربتن اللہ قربتن اللہ، لیکن قربت نصیب نہیں ہوئی. اس کو چیک کرنا، آپ اس کو چیک کر لیں اپنے اندر کہ بھئی جتنے بھی سال آپ نے قربتن اللہ کہہ کر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج و زیارات، اعمال، اوراد، اذکار، عبادات، ان سب کے بعد قربت ملی یا نہیں ملی؟ اور قربت کیا ملنی ہے یہ بتاؤ، تمہارے اندر خدا کی کون کون سی صفتیں کتنی ظاہر ہوئی. خدا غفور ہے، تم بھی بخشنے والوں میں مشہور ہو گئے، یعنی تمہیں لوگ کوئی دیکھیں تو کہتے ہیں یہ آسانی سے بخش دیتا. خدا صادق ہے، میری زبان پر خدا کو انسانوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ سچ بولتا ہے. اب باقی صفتیں آپ لگاتے چلے جائیے، اور کچھ صفتیں جو آپ کہیں گے بھائی انسان میں نہیں آ سکتی، ان کو آپ فی الحال چھوڑ دیجئے، اس کی تشریح کا میرے پاس موقع نہیں ہے کہ جبار کا مطلب کیا ہوتا ہے، متکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو بھی فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. تو جو آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، کریم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ علیم، صاحب علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے خدا کی صفتیں لے جائیے اور اپنے اندر ڈھونڈتے رہیں کہ بھائی میں ویسا ہوں چھوٹے اسکیل کے اوپر یا میں نہیں ہوں. اب ایک بہت خطرناک مسئلہ ہے، بولیے کہ کائنات میں خدا کے علاوہ، خدا کے نظام کے علاوہ اگر کوئی چیز موجود ہے اس کے مقابلے پر تو وہ کیا ہے؟ بھئی ایک خدا ہے، اس کا ایک نظام ہے. خدا ہے، فرشتے، نبی، آئمہ، بندے، اولیاء، اوصیاء، یہ خدا کا نظام ہو گیا. اس کے بالکل مقابلے پر جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے، اور تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اگر میرے اندر خدا کی صفت نہیں ہے تو صفت کس کی ہے؟ ساری مشکل یہاں پر ہے. اب یہاں پہ اس نظام کے اندر سوئٹزرلینڈ نہیں ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، نہ ہم خدا کے ساتھ ہیں نہ ہم شیطان کے ساتھ ہیں. یہاں سوئٹزرلینڈ نہیں آتا، یہاں یہاں ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، یا خدا کے ساتھ کھڑے یا نعوذ باللہ تعالی ادھر کے ساتھ. اور ایک اور مشکل بھی ہے، وہ کیا؟ جتنے پرسنٹ خدا کے ساتھ ہیں وہ تو خدا کے ساتھ ہیں، اور جتنے پرسنٹ خدا کے ساتھ نہیں پھر کسی اور کے ساتھ. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اور خدا کے ساتھ نہ ہونے میں خدا کہتا ہے میں 1% بھی کسی کے ساتھ ہونا برداشت نہیں کروں، برداشت نہیں کروں. تو وہ کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے 100% میرے بنو یا میری طرف آنے کی کوشش کرو. That's it. شرک برداشت نہیں ہے، شرک ظلم عظیم ہے، آئے گا اسی سورہ بار کرتے ہیں. تو احسان محترم، اصل ٹاسک کیا ہے؟ اصل ٹاسک یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب مثلا مجھ جیسے سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ جو تم مباسا آئے اس کے پیچھے بھی ہدف یہی ہے؟ ہاں، اگر کوئی اور ہدف ہو تو میں نے یا شرک کیا یا کفر کیا، اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہو سکتا. ہدف صرف ایک ہی ہوگا، وہ کیا؟ خدا کی اوصاف کو اپنے لیول پر اپنے اندر ایجاد کرنا. بس کاروبار اس میں آتا ہے؟ ہاں بالکل آتا ہے. کیوں؟ خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ مانگتا ہے، یا خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ دیتا ہے؟ دیتا ہے. تو مجھے منگتا دیکھنا چاہتا ہے یا دیتا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ خود رزاق ہے، مجھے بھی رزق دینے والا دیکھنا چاہتا ہے. تو کماؤں یا دوسروں کے سہارے پہ بیٹھ جاؤں؟ کماؤ، دینے کی قابل بنو. وہ رزاق ہے، اس صفت کو پسند کرتا ہے. اچھا، وہ فیاضی پسند کرتا ہے یا کنجوسی پسند کرتا ہے؟ فیاض ہے، سخی ہے، جواد ہے، وہ دینا پسند کرتا ہے، میرے اندر کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے۔ آپ اس طرح دیکھنا شروع کر دیجئے اور کام آسان ہوتا چلا جائے گا، ایک لحاظ سے مشکل ہوتا چلا جائے گا، یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم صحیح کام نہیں کر رہے۔ یہ اصل خوف ہے اور یہی اصلی ہدف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ماہ وار کے رمضان میں خدا سے کیا چاہوں؟ خدا سے چاہوں گا یا خدایا کہیں بھی ماہ رمضان گزرے، کوئی بھی کام تو مجھے دے، میری صفتوں میں اضافہ کرنا، اچھی صفت، تاکہ میں تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ اس کے پیچھے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری اور جس کو ہم لوگ عرف عام میں کہانی کہتے ہیں، کہانی بہت لمبی ہے، لیکن ابھی اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں اور دوسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک کے رمضان میں یہ ہوگا کیسے، اس کو بھی جلدی سے عرض کرتے ہیں۔ شاید سورہ لقمان آج شروع نہ کر سکیں، لیکن یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آج تو توجہ دینا آسان ہے، کل جب افطار کر کے آئیں گے پھر دیکھیں گے کہ کیا، پھر آپ میرا بھی دیکھیے گا کیا ہوگا۔ اللہ مالک ان شاء اللہ درود بھیجے گا محمد و آل
محمد۔
اچھا جناب، اب میں نے اس کے اوپر بھی غور کیا کہ بھائی یہ خدا نے ٹاسک دیا ہے، صفتیں لانی ہیں۔ ایک پوائنٹ کوئی سمجھ میں آ جائے جو تمام چیزوں کو ٹرن کر دے۔ آپ نے دیکھا ایک کی ہوتی ہے ماسٹر کی، پورے گھر میں 25 لاک لگے ہوں، ایک ماسٹر کی ہے۔ ماسٹر کی کا مطلب کیا ہے؟ پورے 25 لاک اس چابی سے کھلیں گے۔ ہوٹلز وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، ماسٹر کی ہوتی ہے مینیجرز وغیرہ کے پاس۔ اسلام میں کوئی ماسٹر کی ہے؟ سارے لاک کھول دیں، سمجھ میں آتا ہے کہ ہے۔ اس ماسٹر کی کا تعلق ماہ رمضان سے بہت زیادہ ہے۔ یہ جو ماہ رمضان اتنا ہے نا، کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم، بلکہ ماہ رمضان سے ہٹ کر میں کہوں گا روزہ اتنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے ایک ماسٹر کی ہے۔ اور اگر کسی نے روزے کو صحیح سمجھ دیا اور ماسٹر کی کو صحیح سمجھ دیا، اب یہ سمجھتے ہیں اسلام کے دروازے اس شخص کے اوپر کھل گئے۔ اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ لوگ روزہ تو رکھ رہے ہیں، کی ہاتھ میں نہیں آ رہے، کی ہاتھ میں نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ روزے سے بھی فائدہ کم ہو رہا ہے، روزہ ہے کم ہو رہا ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اللہ مجھے اس مشکل سے بچا لے، آپ کو بچایا ہوا ہوگا پہلے سے، اپنے لیے دعا کر رہا ہوں۔ مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک عجیب مشکل ہے، بڑی عجیب مشکل۔ شب اول ماہ رمضان ہے، آپ بہت سارے اعمال کریں گے، کچھ کر چکے ہیں، زیادہ تر پڑھ چکے ہیں، غسل بھی مستحب ہے کر لیں اور دعائیں وغیرہ مستحب ہیں، ایک عمل کا اضافہ کریں، معذرت کے ساتھ کیجیے گا نہیں میں کیا رہا، اپنا وزن چیک کر اور 30 روزے رکھ کے بتائیے گا کم ہوا یا بڑا۔ زیادہ تر کا بڑھ جاتا۔ اب میں سوچتا تھا کہ بھائی 30 دن بھوکا بھی رہا، ڈائٹنگ بھی ہو گئی، روزی وزن کیوں نہیں کم ہوتا ہے؟ وزن تو کم ہونا چاہیے۔ اس کی پھر میں نے تھوڑا سا انالیسس کرنے کی کوشش کی، تو پھر مجھے انالیسس میں ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ عام دن میں تو میں 3 وقت کا کھانا کھاتا ہوں، ماہ رمضان میں 5 وقت کا کھاتا ہوں، اس وجہ سے وزن کم نہیں ہوگا بلکہ وزن بڑھے گا۔ وہ کیوں؟ بہت سادہ سی بات ہے، سحری میں اس لیے زیادہ کھاتا ہوں کہ پورے دن بھوکا رہنا ہے، اور افطار میں اس بات کا انتقام دیتا ہوں کہ پورے دن بھوکا رہا ہوں، اور سحر و افطار میں اس لیے کھاتا ہوں کہ یار رات کو تو کھانے کا موقع مل رہا ہے۔ اب آپ بتاؤ وزن کیسے کم ہوگا؟ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، وزن کم ہونا نہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس سے بڑا مسئلہ اس کی کا ہے، وہ کیا ہے؟ کنٹرول۔ کنٹرول نہیں سیکھ رہے ہو، ماہ رمضان ہمیں کنٹرول دینے کے لیے آیا تھا اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، روزوں کے ثواب بہت زیادہ ہیں، اس کے اثرات بے پناہ. لیکن ایک سادہ ترین چیز جو ماہ رمضان اور روزے ہمیں دینے آئے تھے وہ کنٹرول ہے. شب اول ماہ رمضان کی دعا دیکھ لیجئے مولا کی صحیفے کے اندر ظاہراً 44 نمبر پر امام نے کیا دعا کے اندر ارشاد فرمایا. آپ مسلسل دیکھیں گے امام کنٹرول کے اوپر بات کر رہا ہوں، خدا ہم یہ نہ کریں، ہم یہ نہ کریں، اور ہم یہ کریں، اور ہم یہ کریں، مسلسل اس کے اوپر بات ہوئی. تو خدا ہماری نظروں کو اس سے بچا لے، ہمارے کانوں کو اس سے بچا لے، ہمارے ذہن کو اس سے بچا لے. اچھا جو سب دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا یہ کر دے یہ کر دے، تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس کا ایک طرف تو خدا سے طلب ہوتا ہے کہ خدا کر دے، دوسری طرف اپنے لیے لائن سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے. تو خدا ہے تو ہمارے کانوں کو لغو سے محفوظ فرما. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم نے یہ کرنا ہے. تو ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کیا سیکھنا تھا؟ ہمیں کنٹرول سیکھنا. اس کے لیے ہم سے کہا گیا بھائی روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، منہ کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ روزہ آنکھوں کا ہوتا ہے، روزہ ذہن کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا روزہ ہے. کیا مطلب؟ ہر چیز پہ کنٹرول. اور ہم کنٹرول کیوں نہیں سیکھ پاتے؟ نجاست کا کنٹرول کہاں سے سیکھیں گے؟ کھانے پینے کو خدا نے کنٹرول کا ذریعہ بنایا تھا کہ یہ کھانے پینے پہ کنٹرول کریں گے، عادتوں پہ کنٹرول کرنا ان کو آ جائے گا. ہم نے کھانے پینے پہ کیا کنٹرول کرنا وہ ہم نے بتا دیا، ابھی ہم کیا کریں. تو کھانے پینے پہ کنٹرول نکل گیا ہاتھ سے، جب کھانے پینے پہ کنٹرول ہاتھ سے نکل گیا تو باقی عادتوں پہ کنٹرول تو بہت سخت کام. نہ کھانا نہ پینا آسان ہے، گناہ نہ کرنا بہت مشکل ہے. نہ کھانا نہ پینا تو آسان ہے، حسد نہ کرنا کھانا چھوڑنے سے زیادہ آسان ہے، بہت مشکل ہے. انسان اپنے دل میں کوئی غلط تھاٹس نہ لائے، یہ میرے خیال میں پیاسے رہنے سے بہت زیادہ مشکل ہے. پیاسا رہنا آسان ہے، بھوکا رہنا آسان ہے، غلط صفتوں سے بچنا بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. اس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں. یہ تزکیہ نفس آپ کو اور مجھے ماہ مبارک رمضان میں اس کام پہ توجہ دینی ہے کہ ہمارا کنٹرول بڑھے، کنٹرول بڑھے. تو آپ اور میں جہاں عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں، وہاں باقی چیزوں پہ دیکھتے رہیں. وہاں مشہور ہے پاکستان کے اندر، پاکستان میں ہمارے ایک شہر ہے، کوئی پشاور والا میری یہ ویڈیو نہ دیکھ لے، پشاور نام کر کے ایک شہر مشہور ہے ہمارے، اس کے یہاں مشہور ہے کہ آپ ظہر کے بعد ڈرائیونگ پہ مت نکلو. ماہ رمضان میں ظہر کے بعد ڈرائیونگ پہ نہیں نکلنا. کیوں؟ کیونکہ ظہر کے بعد سب کو پیاس لگی ہوتی ہے، اور اگر جھگڑا ہوا تو بہت بڑا جھگڑا ہوگا، کنٹرول نہیں ہوگا، مصیبت ہو جائے گی. آپ نے دیکھا کبھی لوگ جب حج اور زیارات پہ جاتے ہیں بعض اوقات ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں جو عام زندگی میں بھی نہیں کرتے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب انسان سختی میں پڑتا ہے تو جو اندر ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. مصیبت کیا ہے؟ جب سب کچھ آسان ہے، روٹین میں ہے، تو انسانوں کے ہنر نہیں کھلتے، انسانوں کی خرابیاں بھی نہیں کھلتی. لیکن جب یہ سختی میں پڑتے ہیں اور اس وقت جب ان کو موقع ملتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے یہ کہاں بیٹھا رہا. تو کہتے ہیں مشہور ہے کہ انسان کو اگر دیکھنا ہو نا کہ یہ کیا ہے، تو دو حالتوں میں دیکھو، یا عیش میں دیکھو یا تیش میں دیکھو. عیش میں جب یہ خوش ہو بہت زیادہ، اور تیش میں جب یہ غصے میں ہو بہت زیادہ، اس وقت اس انسان کو دیکھو اس کے اندر کیا ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اب ٹائم ہوتا ہے کنٹرول کا، اب اگر کوئی مشکل پیش آ جائے یہ پھٹ پڑتا ہے. تو ماہ رمضان میں وہ حرکتیں ہو جاتی ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہوتی. اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ خرابیاں ساری چلتی رہتی ہیں اور روزے بھی چلتے رہتے ہیں. عید کے بعد کام پہنچ جاتے ہیں، وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں 29 شعبان کو تھے. سب کو تو پہلی رمضان کی شب میں مجھے آپ کی خدمت میں یہ ساری باتیں کہنی ہیں کہ عزیزان محترم، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے صالح بندے ماہ رمضان کی کامیابیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں، ہم لوگ یا وہیں کھڑے رہ جائیں یا پیچھے چلے جائیں۔ ہمیں خدا متعال نے ایک عظیم الشان نعمت نصیب کی، امام کے الفاظ میں ایک دسترخوان پر دعوت دے دی، اب تم تیاری کے ساتھ آؤ تاکہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا۔ تو انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں ہم اس تیاری اور اس بصیرت کے ساتھ داخل ہوں، اور انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں سے، اس کی معنویت سے، اس کے کنٹرول سے، اس کے علم سے، اس کی عبادات سے ہم اپنے آپ کو خدا کے نزدیک لے کر جائیں، اس کے اوصاف کو اپنے اندر لے کر آئیں، انشاءاللہ خدا کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ایک انتہائی اہم راستہ قرآن کریم کا راستہ ہے تبرکاً، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں بالکل کچھ نہ پڑھ سکوں، تبرکاً چند آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا اور ایک دو جملات اس کے تشریح وقت اختتام پر ہے، جلد از جلد اس کام کو انجام دیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کل اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ، سعادت دی تو خود حضرت قرآن کے بارے میں بھی بات چند نقطے عرض کر دوں، کیا سیکھ سکتے ہیں ان کی شخصیت سے اور یہ شخصیت کیسی شخصیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی و رحمتا للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک هم المفلحون۔ چند آیات قرآن کریم، پہلی آیۃ کریمہ میں الف لام میم، ظاہر میں اور آپ فوراً سوچتے ہیں یہ بالکل سورہ بقرہ کی طرح، الف لام میم وہی کلمات حروف مقطعات یہاں پہ تکرار ہوئے ہیں۔ وہاں بیٹا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، کتاب کا ہی ذکر، کتاب کا ہی ذکر، یہ کتاب ہے، یہ کتاب کی آیات ہیں اور اس کتاب میں حکمت ہے۔ اور قرآن کریم میں حکمت کا لفظ کئی دفعہ آیا ہے، اس سورہ کے اندر بھی حکمت کا لفظ آیا ہے۔ تو حکمت کا مطلب دانائی، ہم اور آپ سادگی میں ترجمہ کر لیتے ہیں، حکمت کا مطلب با ہدف کوئی کلام، با ہدف اس کی کوئی معلومات، کوئی ہدایت۔ یہ جو کتاب ہے یہ آیات ہیں اور اس کتاب کے اندر حکمت ہے، دانائی ہے۔ اس کا مطلب ایک لے سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو میں اور آپ قرآن کریم پڑھیں تو حکمت کو لینے کے لیے پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ جیسے کہ دعا میں کہا گیا خدا میری قرات کو ایسی قرار نہ دے جس کے اندر کوئی غور و فکر نہ ہو اور جس کے اندر کوئی بصیرت نہ ہو، تو ایسی ہو جس کے اندر غور و فکر ہو، بصیرت ہو، حکمت کو حاصل کریں۔ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ محسنین کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پہ انہیں یقین ہے، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ کل انشاءاللہ آپ کی جنت میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس آخر پر لے جاتے ہوئے، یہ جو قرآن کریم ہے اس کو حبل اللہ تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ کی رسی، جیسے کہ خود اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین حبل اللہ، حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی بہت مضبوط رسی۔ اس میں خوبصورت ایک نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی رسی اگر زمین پر پڑی ہو نا تو پھر فائدہ مند نہیں ہے، رسی اس وقت زیادہ فائدہ دے گی آپ کو جب وہ کہیں بندھی ہوگی۔ یہ جو قرآن ہے اس کا دوسرا سرا خدا کے ہاتھ، اگر آپ نے قرآن کو بغیر کسی اٹیچمنٹ کے سوچا ہے کہ یہ کتاب ہے دیٹس اٹ، پیچھے کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ جس کو حبل اللہ سوچیں جس کا دوسرا کونا خدا کے ہاتھ میں. اگر یہاں سے ہلا رہے ہیں تو یہ سوچ کے ہلائے گا پیچھے خدا کا ہاتھ ہے. تب حبل اللہ کام آئی، تب یہ حبل اللہ المتین ہمیں اور آپ کو ہدایت دے دی. تو قرآن کریم کو پڑھنا دائرے کے ماہ مبارک رمضان میں آپ بہت زیادہ پڑھیں گے. جب بھی پڑھنے لگیں سوچ کے پڑھیے گا کہ یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جس کی دوسری طرف خدا ہے. تو پڑھنا اس کا کلام ہے اور اس سے گفتگو ہونی ہے. اگر کوئی قرآن کریم کو صحیح پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھے، تو در حقیقت پڑھے گا نہیں بلکہ گفتگو کرے گا. شاید آواز نہیں آئے گی، اس کے دماغ میں ہی گفتگو آئے گی خدا من تعالی کی طرف سے. ہمیں بصیرت کے ساتھ اس کو دیکھنا ہوگا، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ان راتوں کے صدقے میں، آپ کی اور ہماری اچھی نیت کے صدقے میں، اور ذکر اہل بیت کے صدقے میں ہمیں آپ کو یہ سب نصیب فرمائے. ہم سے کہا گیا کہ چند جملے مصائب کے آخر، بہت اچھا. مصائب سے انسان کا دل بھی نرم پڑتا ہے، اور خدا متعال نے اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ نجمین کی برکات رکھی، ان سے ہمارا ایک تعلق قائم ہوتا ہے، ترقی کرتے ہیں، ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. آج شب اول ماہ رمضان اس کے مصائب پر معمولاً کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ جہاں کہیں پہلی دفعہ پہلی مجلس ہو کسی سلسلے کی، چاہے وہ عشرہ ہو چاہے وہ خمسہ ہو، میں کوشش کرتا ہوں چند جملے کم سے کم بی بی سیدہ طاہرہ کے بارے میں، ان بی بی کے وجود مقدس کو یاد کریں گے، جن کے وجود سے امامت کا سلسلہ فیاض جاری ہوا، اور کتنی قربانیوں کے ساتھ خدا تعالیٰ نے بیوی کے وجود میں، نام گرامی میں، ان کی پاک و پاکیزہ ہستی کے اندر ایک عجیب اثر رکھا. میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا ہے بیوی کے وجود میں کوئی ایسی عجیب سریت اور راز ہے، دوسرے معصومین کے فضائل پڑھو تو لوگ خوش ہوتے، بی بی کے فضائل بھی پڑھو تو لوگ گریہ کرتے. نہیں معلوم بی بی کے وجود میں کون سی ایسی حقیقت چھپی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم روایت پڑھنے کے پابند ہیں. ہم لوگ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ چند جملات بی بی کے ہیں، چند جملات راویوں کے ہیں جن سے بی بی کے مسائل ظاہر ہوتے ہیں. مثلاً بی بی کا وہ مشہور و معروف جملہ کہ فرمایا مجھ پر وہ مسائل ٹوٹے. آپ اور میں جانتے ہیں بی بی صابرہ ہیں. ایک انسان میں صبر نہ ہو اور وہ کہے مشکل آئی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کوئی صبر کی انتہا پر ہو اور پھر کہے مشکل آئی تھی تو یہ پھر بہت بڑی کوئی مشکل آئی ہوگی. بی بی کی جیسی صابرہ ہستی جس نے ساری زندگی قربان کی، وہ رحلت سے چند دن پہلے فرمائے مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو چکنا چور ہو جاتے. واللہ کون سے وہ مصائب ہیں، ہم تو صرف روایت جانتے ہیں، الفاظ جانتے ہیں. لہذا اگر راوی ہم سے کوئی جملہ کہتا ہے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلاً راوی بیان کرتا ہے کہ سیدہ دربار میں گئیں تو کچھ اور حال میں، اور واپس آئیں تو ضعیف آتے. ہم اس جملے پر ہی غور کریں تو حقیقت عجیب لگنے لگتی ہے. اور اگر مصائب کی باریکیوں پر چلے جائیں، مصائب کی تفاصیل کے اوپر چلے جائیں، فائزان محترم بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب میں بس دو جملے عرض کروں گا. یہ کہ یہ وہ بی بی ہے جس کی شہادت کی خبر سن کر علی مرتضیٰ زمین پر بیٹھ گئے. حیدر کرام صاحب ذوالفقار وہ مشکل کشا وہ نبی کا ولی و وصی بر حق زمین کے اوپر بیٹھے اور بی بی کے مسائب وہ مسائب ہیں جس پہ پہلی دفعہ کسی نے سر پیٹا تو وہ علی کی ہستی ہے. کہ بی بی کے مسائب میں جو سب سے پہلا گریہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ امیر المومنین کا گریہ ہے. اور عزیزو بس اس آخری لمحے کو سوچئے کہ جب امیر المومنین نے سیدہ کو تجہیز اور تکفین کے بعد دو اماموں سے کہا کہ بیٹا آؤ اور اپنی ماں کو الوداع کر لو. خدا کے نظام میں ماں کا بڑا مقام ہے اور ماں کے ساتھ اگر بچے ہوں تو ماں کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے. اب بس اتنا کہوں کہ اگر ماں بنت رسول ہو اور بچے حسن و حسین تو یہ تو ماں کا مقام ہو گیا اور یہ بچوں کا مقام. ماں بنت رسول بچے حسن و حسین. عزیز اب ایک سخت جملہ عرض کروں گا. خدا کہتا ہے کہ جب یتیم ماں کو یاد کرتا ہے تو عرش ہلتا ہے. اے خدایا جب یتیم حسن و حسین ہو اور ماں فاطمہ زہرا ہو. بس ایک موقع پر امام حسین تشریف لائے اور ان کو کہا کہ ماں کو الوداع فرمائے. کہا میں اپنی ماں کو الوداع نہیں کروں گا, میری ماں مجھے الوداع کرے گی. امیر المومنین روایت بیان فرماتے ہیں خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کمر ٹوٹ گئے, دست سیدہ نے حسین کو اپنے سے لگا لیا اور ندا قیدی آئی ہے علی بچے کو ماتے آنے لگا کر دو.
ملالت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. پروردگار تو جو واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس حقیر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے اس کے فیوض سے ہم سب کو فیضیاب فرما. اے پاک پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری عبادتوں کو ہماری اطاعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار زیادہ سے زیادہ تہذیب نفس تحصیل علم اور اچھے اعمال اور عبادات کی توفیق نصیب فرما. خدایا یہ ماہ مبارک رمضان اس کے آخر میں شب قدر ہے اور تو نے ایسی کسی ماہ مبارک رمضان میں امام کی تشریف آوری کی ندا کا وعدہ کیا. خدایا اول ماہ رمضان ہے, امیدیں تیرے وعدے پر ہیں. تجھے واسطہ سیدہ طاہرہ کے ان مصائب کا, ان کی عظیم الشان ہستی کا واسطہ, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام نصرت کی راہ مشاہدت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے اظہار ثواب کے لیے تلاوت ہوگی.